مکے میں آمد کیسی ہوئی، فتح مکہ کا سبب کیا تھا، فتح مکہ کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے کن حسین ابواب کی بحث اس میں موجود تھی، اس سارے عنوان پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی۔ فتح مکہ میں شریعت کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے کیا کیا رہنمائی ہمیں ملتی تھی، ان تمام پر گویا کہ تفصیلی بحث گزر چکی۔ ہجرت کے بعد فتح مکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا سب سے زرنی باب ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے روانہ ہوئے تھے مکہ مکرمہ کی طرف، اور 15 دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر قیام کیا، اور آج تقریباً 25 یا 26 رمضان المبارک ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اپنے جانشینوں کی مکمل تربیت کرنے کے بعد، مکہ کو ازلی ابدی سعادتیں بخشنے کے بعد، اور قیامت تک کے لیے اسے شرک سے اور بت پرستی کے گہوارے سے نجات دلانے کے بعد، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ سرکار نے تقریباً 15 دن مکہ مکرمہ کے اندر قیام کیا، اور اسی اثنا میں 15 دن کے اندر مکہ مکرمہ کی سیاسی حالات، نظم و نسق، معاشرے کی درستگی، لوگوں سے ملاقات، لوگوں کا جوگ در جوگ، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکا دکا آدمی رہ گئے ہوں گے، باقی سارا مکہ اسلام لا چکا تھا۔ یہ فتح مکہ کی سب سے بڑی نذیر اور گویا کہ سب سے بڑی شفقت رہی میرے آقا علیہ السلام کی، وہ جان کے دشمن اور جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا تھا، اپنے اخلاق اور اپنی شفقت اور اپنے کردار سے انہیں متاثر کیا اور ان کے دلوں سے کفر کی اندھیریوں کو دور کر کے ایمان سے ان کے قلوب کو منور کر دیا۔ 15 دن کے اس قیام کے اندر مکہ مکرمہ کی نظم و نسق کے حوالے سے تسلی بخش اہتمام کیے گئے۔ پھر سب سے بڑا کام اس میں یہ کیا گیا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کو بتوں کے ناپاک وجود سے پاک کیا گیا۔ پہلے تو آپ نے سماعت فرما لیا کہ جو سرکار مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جب حرم خدا میں ہوئی، تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا مبارکہ سے کعبے کے اندر جتنے بت پڑے ہوئے تھے سب کو توڑ دیا، اور اسی کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے ایک بت تھا، ہیبل کہتے ہیں اس کو، ان کے بتوں کے نام تھے ہیبل، عزا، منات، سواد، ان تمام بڑے بڑے بتوں کو، جن کے بارے میں کفار کا عقیدہ تھا کہ خدا زمین و آسمان بنا کر تھک گیا ہے معاذ اللہ، اور اس نے اپنی خدائی ان بتوں کو دے دی ہے، اور جن بتوں کو خدائی دی ہے معاذ اللہ، ان میں عزا، عدبا، لات، منات، سواد، یہ بڑے بڑے بتوں کا نام جو احادیث میں بھی آتا ہے، تاریخ میں بھی آتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑے بڑے بت ہیں 5-6 جنہیں خدا نے خدائی دے دی ہے، اب نیچے کے جتنے بت ہیں یہ ان کے چیلے ہیں، اب سارا دنیا کا نظام یہی چلا رہے ہیں، اور معاذ اللہ خدا ان معاملات سے معطل ہو گیا ہے۔ یہ ان کی شرک کی بنیادی وجہ تھی۔ جو لوگ وسیلے کو خوش فہمی میں شرک کہہ کر کفار کا عقیدہ کہتے ہیں، ان کی دھاندلی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ کفار کے اس عقیدے کو لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، ان کی شرک کی جڑ وسیلہ بنانا نہیں تھا، ان کی شرک کی جڑ یہ تھا کہ خدا تمام اختیارات سے معطل ہو گیا ہے۔ ہاں توسل ان میں بھی تھا، ہم میں بھی تھا، ہم میں بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا توسل شرک پر مبنی ہے اور ہمارا توسل خالص توحید پر مبنی ہے۔ جس طرح کہ تعظیم ان میں بھی ہم میں بھی ہے، وہ بھی بتوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی پتھروں کی تعظیم کرتے ہیں، حجرِ اسود کی تعظیم کرتے ہیں، کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی صفا مروہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی صفا مروہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، ہم بھی بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی پانی پلانا، زمزم پلانا، طواف سب کی تعظیم، ہم بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو محض عمل کو دیکھ کر شرک نہیں کہا جاتا، بلکہ اس نقطے پر پہنچنا ضروری ہے کہ جس نقطے کی بنا پر وہ مشرک کہلائے اور ہم موحد کہلائے. تو ان کی جڑ اور غلاظت جو تھی وہ یہ تھی. تو ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ رب کریم زمین اور آسمان بنا کر معاذ اللہ معطل ہو گیا ہے, تھک گیا ہے, اور اس نے اپنی خدائی ان کو دے دی ہے. کوئی مسلمان گناہگار سے گناہگار اور جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو, وہ کبھی عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ خدا اپنے اختیارات سے معطل ہو گیا ہے اور اس نے اپنی خدائی کی صفت سرکار کو دے دی ہے یا غوث اعظم کو دے دی ہے یا اولیاء کو دے دی ہے. یہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان تصور نہیں کر سکتا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا رب ہی ہے اور مستحق عبادت وہ رب ہی ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں, یہ خدا کے محبوب بندے ہیں اور خدا جن سے محبت کرتا ہے ان کی وہ سنتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے, وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں کہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں. فرمایا میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں کہ لَوْ أَقْسَمَ لِلَّهِ لَأَبْرَّهُ, اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا دے تو میں اپنی غیرت کے لیے پورا کر دیتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ خدا کی مجبوری نہیں ہے, یہ خدا کی محبوبی ہے, تعلق محبت ہے کہ جس کی بنا پر رب کریم, جس طرح کہ آپ نے بخاری کی حدیث سنی ہے جو سرکار نے خود عمل فرمایا کہ وہ 100 قتل 99 قتل کر کے جو شخص چلا تھا اس نے 100 قتل کر لیے, اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جب زمین کو ناپا گیا تو زمین اہل اللہ کے قریب تھی تو اس کو بخش دیا گیا. تو اس کو بخشنا کوئی خدا پر جبر تو نہیں تھا, جبر نہیں تھا, لیکن اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت ہی اس لیے کر دیا گیا. اصحاب کاف کے ساتھ وہ کتا چل پڑا تھا, علماء نے لکھا کہ جناب وہ کتا بھی جنت میں جائے گا. تو اب دیکھیے کوئی خدا پر مجبوری تو نہیں تھی, یہ محبوبی ہے کہ جو خدا کے ذکر سے منور ہو جاتے ہیں. تو خدا کو اپنے نام سے بڑا پیار ہے, اپنی نام کی بلندی سے بڑا پیار ہے. تو جو اس کے نام کو بلند کرتا ہے اس کی محبت اس بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جو اس کے قریب جاتا ہے اس کی برکت اسی نام کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اصل چیز خدا کے نام کی برکت ہے. تو اہل اللہ کی تعظیم کرنا, ان کے مزارات کی تعظیم کرنا, ان سے محبت کرنا, یہ خدا ہی کے نام کی برکت ہے, ورنہ ایک درخت کی کیا حیثیت ہے. لیکن اسی درخت سے جب خدا کا پیغام ملتا ہے تو حضرت موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ جوتے اتار کر اس کے پاس جاؤ, اس لیے کہ وہاں سے تمہیں خدا کا پیغام مل رہا ہے. تو دراصل وہ درخت کی تعظیم نہیں, وہ خدا کی نام کی تعظیم ہے, اور جس سے کرائی گئی اس کی بھی تعظیم ہو گئی, اور جس جگہ سے کرائی گئی اس جگہ کی بھی تعظیم ہو گئی. تو اہل اللہ ولیوں کی تعظیم دراصل خدا کی تعظیم ہے کہ ان کی زبان سے خدا کے ذکر کا اعلان ہوتا ہے. تو جہاں بیٹھ کر وہ اعلان کرتے وہ آستانہ بھی معزز ہو جاتا ہے. تو شجر موسیٰ جہاں لگا تھا تو وہ درخت بھی معظم تھا, اور جس خطے پر وہ موجود تھا جہاں سے خدا کا پیغام مل رہا ہے اس کے بارے میں فرما دیا کہ فخلا علیک فانک بواد المقدس طوا, کہ یہ مقدس وادی ہے کہ یہاں پر وہ درخت لگا ہوا ہے اور اس درخت سے ہمارا پیغام مل رہا ہے. عقل سے ذرا سوچے تو کوئی اختلاف کی بات, ساری تعظیم خدا کی وجہ سے, خدا کے ذکر کی وجہ سے, سرکار کی تعظیم خدا کی وجہ سے, غوث اعظم کی تعظیم خدا کی وجہ سے, مسجد کی تعظیم خدا کی وجہ سے, قرآن کی تعظیم خدا کی وجہ سے. اور خدا خود کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ ہماری تعظیم کی نشانیاں ہیں. کہ تم ہماری تعظیم کیسے کرو گے, ہم تمہیں کہیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں معاذ اللہ, ہم کہیں تمہیں نظر آتے ہیں کہ تم ہماری تعظیم کیسی کرو گے. فرمایا یہ ہماری نشانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی متقی ہے. تو قرآن خدا کی نشانی ہے, مسجد خدا کی نشانی ہے, نبی خدا کی نشانی ہے, ولی خدا کی نشانی ہے. تو ان کی تعظیم کرنا دراصل خدا کی تعظیم کرنا, ورنہ خدا کی تعظیم کا کیا تصور رہے گا؟ خدا کسی کو نظر آتا ہے؟ خدا کسی کو دکھتا ہے؟ کوئی خدا کے پاس جا سکتا ہے؟ خدا تو جسم سے پاک ہے, جگہ سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے. اب اس کی تعظیم کیسی ہوگی؟ تو اس کے پیاروں کی تعظیم ہی اس کی تعظیم ہے. اب اسی کو شرک کہہ دیں گے تو خدا کی تعظیم کا تصور ہی ختم ہو جائے گا, اور خدا کی محبت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. اور خدا محبت کرنے سے پاک ہے, کیونکہ محبت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلب, دل کا نرم ہونا, اور خدا اس سے پاک ہے. تو اس کے علماء نے دو معنی کیے ہیں کہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا, خدا کے محبوبوں سے محبت کرنا, یہ خدا سے محبت کرنا, اور خدا کا ان سے راضی ہو جانا, یہ خدا کی محبت. خدا کی محبت ہماری طرح نہیں ہے کہ دل کا نرم ہو جانا, اس سے مراد خدا کی رضا ہے اور اس کے محبوبوں سے محبت کرنا ہے. خیر, ایک واضح تصور ہے جس کو نہ سمجھنے کی بنا پر خامخواہ اپنی ایک الگ دکان لگا لی جاتی ہے, ورنہ اس کا کوئی شرم کوئی حق نہیں. اب آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بڑی مہمات جو مکہ کے اندر کی ہے ان 15 دنوں کے اندر, پہلی تو یہ کہ خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا گیا, مطاف خدا سے بتوں کو صاف کیا گیا. اب دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلی اذان جو بڑے شور اور غول کے ساتھ اور بڑے وضاحت کے ساتھ کی گئی, وہ سرکار نے ظہر کی اذان دلوائی حضرت بلال کے ذریعے. ظہر کا جب وقت ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال تم خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ، اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر تم وہاں پر اذان دو۔ حضرت بلال جب خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور اذان دینے لگے، جب آپ کی آواز سے کعبے کے در و دیوار اور محلات اور پہاڑیاں گونجنے لگی تو مومنین صالحین کے دل منور ہو گئے اور بتا دیا کہ کوئی ذات کوئی نسل نہیں ہے، اصل چیز تقویٰ ہے، قرب مصطفیٰ ہے۔ بلال ایک حبش سے آنے والا ایک حبشی سیاہ فام غلام ہے، لیکن آج انہیں رسول اللہ نے اتنی عزت دی کہ جناب انہیں حرم خدا پر کھڑا کیا گیا، خدا کے گھر کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی اذان دیجئے۔ جب آپ نے اذان دی تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے دلوں میں بڑا غصہ پیدا ہوا۔ تو اس میں سے ایک جو بعد میں چل کر بہت جلیل القدر صحابی بنے، اور خدا نے جنہیں بڑے نام سے اور بڑے اکرام سے اللہ رب العزت نے انہیں مرتبہ اور مقام اور عزت مرحمت فرمائی، ابو سفیان کے ایمان کا واقعہ تو آپ نے سماعت فرما لیا۔ ابو سفیان کے بعد عتبہ کی اولاد گویا کہ وہاں پر تھی، ان کے ایمان کے مسائل بھی آپ نے گویا کہ سماعت فرما لیے۔ یہ ساری تفصیل کے ساتھ شیبہ کی اولاد اور حضرت عتاب بن اسید، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عتاب بن اسید حارث ابو سفیان یہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی تو عتاب بن اسید نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ پہلے مر گیا، اور میں اپنے باپ پر رشک کرتا ہوں کہ میرا باپ پہلے مر گیا، اور وہ راہی عدم ملک کا مسافر ہو گیا کہ آج اگر وہ سیاہ فام غلام کو اپنے بنائے ہوئے خدا کے گھر کے اوپر چڑھتا ہوا دیکھتا، اور ایک غلام اور سیاہ فام حبشی غلام کو کعبے کی دیوار پر چڑھتا ہوا دیکھتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، اور وہاں پر وہ بتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ آج اچھا ہوا کہ وہ مر گیا اور وہ دن اسے نہ ملے، اور وہ خوش نصیب تھا، اور ہم بدبخت ہیں کہ جناب آج ہم کعبے پر ایک سیاہ فام غلام کو چڑھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر خدا کی تکبیر اور وحدانیت کے دعوے دیکھ رہے ہیں۔ یہ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ جو بعد میں صحابی بنے، یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس بارے میں بحث کر رہے تھے، تو ابو سفیان کے جملے وہاں سننے کے لائق تھے۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، حالانکہ تین بہت دور بیٹھے ہیں کعبے سے اور سرکار حرم کے اندر کھڑے ہوئے۔ اب ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے جن کی شب و روز محنت یہ ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ نہیں جانتے، وہ رسول اللہ نہیں جانتے، انہیں شرم کرنی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں، میں نے درجنوں صحابہ کے واقعات یہاں پیش کیے ہیں کہ جن کے دل کے حالات کو دیکھ کر میرے آقا نے جب بتایا تو مسلمان ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں اتنا متشدد کافر کہ جو بلال کو کعبے پر کھڑا ہوا دیکھ کر اتنے غصے میں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے باپ کو دعائیں دے رہا ہے کہ تو خوش نصیب تھا کہ دنیا سے چلا گیا، میں بہت بڑا بدبخت ہوں کہ جناب یہاں پر رکھا ہوا ہوں۔ عتبہ بن عتاب بن اسید، تو ان کو ابو سفیان کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ اس میں خاموشی کون سی بات ہے؟ تو ابن کثیر نے جملے نقل کیے ہیں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ سن، لا اقول شیئن، کوئی بات نہ کہنا تو، اگر کوئی بات تو کہے گا، لو تکلم، تو اگر تو نے کوئی بات کہی یا میں نے کوئی بات کہی، لا اخبر تو انی حاضر عصا، یہ کنکریاں جو بیٹھی ہوئی ہیں نا اور پڑی ہوئی جو پتھر پڑے ہوئے یہ سرکار کو بتا دیں گے، تو خاموش ہو جا، کوئی بات مت کرنا، ورنہ یہ کنکریاں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی کہ یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہے۔ اب یہ بات یہاں چل رہی تھی اور میرے آقا کو رب نے وہاں پر خبر دے دی، سرکار صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آئے، کیونکہ عتاب بن اسید بڑے ذہین و فطین شخص تھے، ان کا نام اتنا زیادہ نہیں آتا، لیکن یہ قریش کے ماسٹر مائنڈ، بدر کی لڑائی ہو، احد کی لڑائی ہو، اس میں مشاورت کے سب سے بڑا نام پیچھے ان سمام کو چلانے والوں عتاب بن اسید کا تھا، عتاب بن اسید، اور سرکار کی نظر انہی کی طرف تھی کہ اگر یہ شخص مسلمان ہو جائے تو اسلام کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اب یہ وہاں پر تین بندے دور بیٹھ کر اسلام سے متعلق اپنے گویا کے باطن جذبات کو پیش کر رہے ہیں، اور ادھر ابو سفیان ان سے کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، یہ کنکریاں اور یہ ذرات، یہ خواب و خشار جو ہیں یہ سن رہے ہیں، اور تم نہیں جانتے، اللہ کے رسول کو یہ ساری باتیں بتا دیں گے۔ ان کے لیے تو یہ دیوانگی تھی کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن ابو سفیان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے آقا نے ان کے دل سے کفر کو دھو دیا تھا، اور انہوں نے خود دیکھا تھا کہ میرے دل کی باتوں کو جب رسول اللہ نے جان لیا ہے تو یقیناً یہ پتھر، یہ ہوا، یہ چرند پرند سب مصطفیٰ کے ہاتھ مسخر ہے، اور یہ سرکار کو اطلاع اس بات کی دے دیتے ہیں۔ اب یہ دور مکہ سے، حرم سے دور بیٹھ کر بات کر رہے تھے، یہ یہاں گفتگو کر رہے ہیں، وہاں سے سرکار نے حرم سے نکلے اور صفوں کو چیرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید اور چند صحابہ سرکار کے پیچھے تھے. سرکار چلتے ہوئے آئے اور تینوں کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. اس عتاب بن اسید کی طرف سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا, فرمایا تم نے یہ بات کی کہ یہ کالا حبشی اور سیاہ فام حبشی یہ کعبے کی دیوار پر چڑھ گیا ہے اور گویا کہ ندا کر رہا ہے, تو فرمایا تم نے یہ بات کی تھی, کم سے کم مجھے اس کی وضاحت تو پوچھتے. یہ کہنے کے بعد حارث کی طرف ہوئے, حارث کو سرکار نے کچھ کہا. اس سے پہلے کہ ابو سفیان کی طرف ہوتے تو ابو سفیان زور سے کہنے کے, حضور میں نے کچھ نہیں کہا تھا, میں نے کچھ نہیں کہا تھا. سرکار نے ان کی دیکھ کر مسکرایا اور خاموشی سے لوٹنے لگے تو عتاب بن اسید نے پیچھے سے کہا کہ یہ بات تو ہماری سرگوشیاں تھی, یہ ہماری تو بغل میں رہ کر بات کرنا تھی کہ پڑوس کے بندے کو خبر نہ ہو, یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ فرمایا میرے رب نے بتا دیا. اسید عتاب بن اسید کھڑے ہوتے ہیں, فرمایا جو رب آپ کو اتنی دور کی بات بتانے پر قادر ہے تو یقیناً بت آج جو ذلیل ہوئے ہیں وہ حق ہوئے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرت عتاب بن اسید مسلمان ہوئے, ان کے دل سے کفر کے بادل دھل گئے اور میرے آقا کی ایک چشمان کرم, ایک انداز ترسم نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مستنیر کر دیا. حضرت گرامی یہاں سے درس حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کی شب و روز اور جن کی لائبریری, جن کی تحقیق کا مواد یہ ہوتا ہے کہ جناب اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے, اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے, اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے. اگر ایسی تبلیغ ہے تو میں ایسی تبلیغ سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور ایسی تبلیغ پر میں 100 دفعہ تف کرتا ہوں. ہمیں اللہ ایسا جذبہ عطا فرمائے جیسے صحابہ کے پاس, جیسا صحابہ کرام علی مردوان کے پاس تھا. حضرت گرامی یہ گویا کہ بڑے واقعات میں سے. اب آپ دیکھیے گا عتاب بن اسید کو خدا نے کیسے مقام سے نوازا ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چشمان کرم اور انداز ترسم سے جب انہیں اسلام نصیب ہوا تو ان کو تقدیر نے اور خدا نے کن معاملات کے لیے چنا ہوا تھا. ایک تیسری مہم, پہلی مہم کعبے سے بتوں کو توڑا گیا, تب متاف سے بتوں کو توڑا گیا. دوسری چیز گویا کہ اذان بلالی ہے اور جس میں عتاب بن اسید حارث وغیرہ کا ایمان لانا. تیسری چیز یہ کہ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے اندر, یعنی آبادیوں کے اندر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے کہ کعبے میں عبادت کرنے سے پہلے ان کی عبادت کر کے کعبے میں آتے تھے اور کہتے تھے وہ بڑے بت ہیں, ان کی عبادت کر کے ادھر آئیں گے تو یہ سارے بت جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے. تو وہ عبادت کرتے تھے, تعظیم نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے, تعظیم نہیں کرتے تھے. کیونکہ تعظیم اور عبادت میں فرق ہے. آپ نماز میں بھی ہاتھ باندھتے ہیں, اپنے والد کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں, لیکن نماز میں جو آپ ہاتھ باندھتے ہیں وہ عبادت ہے, لیکن والد کے سامنے جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ عبادت نہیں, وہ تعظیم ہے. وہ چیز نیت ہے کہ جسے بندہ خدا سمجھ کر اس کے سامنے ادب کرتا ہے تو محض ادب نہیں رہتا, وہ عبادت بن جاتا ہے. اور جب بندہ سمجھ کر ادب کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں بنتا بلکہ ادب ہی رہتا ہے. جیسے صحابہ کرام نماز کے اندر سرکار کی تعظیم کرتے, سیدنا صدیق اکبر نے نماز مصلی کو گویا کہ چھوڑ دیا. نماز کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ سرکار سلام پھیریں گے تو سب سے پہلے میں سرکار کا چہرہ دیکھ لوں گا. اب تو نماز کی ساری ادائیں تو عبادت ہیں, لیکن عبادت اور تعظیم میں فرق نیت کرتا ہے. کیا نیت؟ نیتوں کے ذریعے, کسی کے عمل کے ذریعے ہم اس پر اطلاع نہیں کر سکتے. حضرت گرامی اب تیسری جو سب سے بڑی چیز تھی یہ کہ جب مکہ مکرمہ میں کعبے کے اندر آئین کعبے کے اندر جب بتوں کو مسمار کیا گیا تو کافروں کا سب سے بڑا بت جس کا نام اکثر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں غزہ, یہ کافروں کا بہت بڑا بت تھا. یہ آج مکہ مکرمہ میں صفا کے پیچھے کو جو چھپرے والا بازار ہے اس کے پیچھے ایک جگہ ہے نخلا, آج بھی وہ جگہ ہے نخلا, وہاں پر ایک گھر کے اندر یہ بت رکھا ہوا تھا اور بہت بڑا بت تھا. سرکار نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور ان کے ساتھ جناب جو ہے کہ 20 صحابہ بھیجے اور کہا کہ جاؤ اور غزہ کی جو مورتی بنی ہوئی ہے اس کو توڑ دو اور سارا کام کر کے آنا, ادھورا کام کر کے مت آنا. حضرت خالد بن ولید وہاں پر پہنچے. اب یہ جو نا کہ سارا کام کر کے آنا, ادھورا کام کر کے نہ آنا, اس میں ایک راز تھا. حضرت سیدنا خالد بن ولید جب وہاں پر پہنچے تو عرب کے سارے قبیلے, قریش, بنو کنانہ, مدیر, یہ سارے قبیلے بالاتفاق اس کو گویا کہ اپنا معبود مانتے تھے. جب وہاں پر پہنچے تو اس کے جو پجاری تھے ان کو پتا چلا کہ جناب خالد بن ولید آ رہے ہیں, اور خالد بن ولید اپنے زمانے میں خود اس کے بہت بڑے پجاری رہے. تو کہا جی خالد ہے اور خالد اسے توڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو خالد کو جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں. اب وہ بھاگے, انہوں نے کہا اس کی کیا پرواہ کریں, اپنی پہلے کرتے ہیں. وہ بھاگے پہاڑوں کی طرف اور انہوں نے شعر گنگنائے. وہ شعر یہ تھا کہ عزہ دیکھ, اگر واقعی میں تو مالک ہے اور تو خالق ہے تو آج تو خالد کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو کسی دشمن کے ساتھ نہیں کیا جاتا, بلکہ بدترین معاملات کرے گا. اور ہم تیرا سارا نظارہ پہاڑ پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں. اب وہ پہاڑ کی طرف دوڑے, وہاں پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ داخل ہوئے, اور آپ نے ایک ہی وار کے ساتھ عزہ کی کھوپڑی زمین پر گرائی, اس کے بعد لاتوں سے اور گویا کے میزوں سے اسے توڑنا شروع کیا, اور اس کی پوری گویا کے جو اس کی ساخ تھی اسے ریزہ ریزہ مسمار کر دیا, اور بالکل اس کو ملیا میٹ کر کے. جب آپ دوبارہ لوٹ کر آئے تو سرکار نے فرمایا کام مکمل نہیں کیا تم نے. تو کہا کہ حضور میں نے تو عزہ کی پوری مورتی توڑ دی ہے, اب کام مکمل کیسے نہیں ہوا؟ سرکار نے فرمایا دوبارہ جاؤ, وہاں پر ایک اور چیز ہے اسے ختم کر کے آؤ. خالد بن ولید دوبارہ لوٹے تو دیکھا کہ ایک سیاہ فام برہنہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سینہ کوپی کر رہی ہے, رو رہی ہے. سیدنا خالد بن ولید نے آگے جا کر اس کی گردن ماری. دراصل وہ شیطان کی ذریت تھی, وہ عزہ کی ایک حقیقت تھی جس کو ختم کرنا ضروری تھا. جب اس کو ختم کر کے لوٹے تو سرکار نے فرمایا بس اب تم نے مکہ کو عزہ کے وجود سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا, اب قیامت تک عزہ کی عبادت جو ہے وہ مکہ کے اندر نہیں کی جائے گی. اس یہ واقعہ علماء لکھتے ہیں کہ 25 رمضان المبارک کا تھا. اسی کے بعد سواب ایک اور بت ہے جس کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجا کہ تم جاؤ اور سواب کو, حضرت عمر بن عاص کو, کہ تم ان کے ساتھ بھی 20 یا 25 سوار بھیجے. فرمایا کہ وہاں پر جو قتال ملے تو ان کو قتل کر دینا اگر تم پر حملہ کرے, اور سواب کی مورتی کو گرا دو. وہ وہاں پر پہنچے, ان کے پجاری عبادت کر رہے تھے. حضرت عمر بن عاص جب آگے پہنچے تو انہوں نے کہا ہاتھ نہ لگانا, یہ مورتی تمہیں جلا کے رکھ دی گی. آپ نے ایک ہی ضرب سے اس مورتی کو دو ٹکڑے کر دیے, اور جب وہ دو ٹکڑے ہوئی تو جو پوجا کرنے والے تھے ان کے دلوں میں خدا نے ایمان کو منور کر دیا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اسلمت للہ رب العالمین, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آتے ہیں. انہیں ایمان نصیب ہوا. یہ دوسرا بت عزہ سواب اب ہے منات. منات یہ بڑے بتوں کے اندر گویا کی شمار کیا جاتا تھا. اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن زید کو وہاں پر بھیجا اور فرمایا کہ تم جاؤ اور وہاں پر وہی معاملہ ہوگا جو عزہ کے ساتھ ہوا تھا. مورتی توڑنے کے بعد وہاں پر ایک سیاہ فام بوڑھی عورت ملے گی, فرمایا اسے بھی قتل کر دینا کہ دراصل وہ شبیہ ہے اس بت کی. تو فرمایا کہ جب وہاں پر ہم پہنچے, حضرت سعد کہتے ہیں کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد جب ہم نے بت کو توڑا تو وہاں پر ایک اوریاں عورت جو سیاہ فام بوڑھی تھی, ہم نے اس کو دیکھا جو چیخ رہی تھی, اور آگے بڑھ کر ہم نے اسے بھی دولخت کر دیا. اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مکہ کے بڑے بت تھے منات, سواد اور عزہ, ان کی روحوں کو بھی تم نے ختم کر دیا اور ان کی شبیوں کو بھی تم نے ختم کر دیا. اس سے اللہ رب العزت نے حرم پاک کو قیامت کے لیے آزاد کر دیا ہے. اب 15 دن کے قیام کے بعد, نظم و نسق دینے کے بعد, تمام معاملات کرنے کے بعد, اب سرکار نے کسی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں لوٹ کر جاؤں. اب مکہ والوں کا بھی دل لگا ہوا ہے کہ سرکار کا تو مولد ہے, سرکار کی رہنے کی جگہ ہے, سرکار یہاں پیدا ہوئے ہیں, آپ کے والدین یہاں پر رہیں, آپ کے رشتے دار, عز و اقارب, آپ کے تمام معاملات یہاں پر ہیں. مکہ والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ سرکار نہیں جائیں گے. انصار کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے تو ہم مدینے میں زندہ کیسے رہیں گے اور ہمارے معاملات کیسے رہیں گے. اب وہ پہلے دن سے ہی پریشان تھے کہ سرکار مکے میں آ گئے. فرمایا اب تو وہ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ یہاں پر سب سرکار کے دشمن تھے, تو چلو سرکار مدینے آ گئے اور سرکار مدینے میں رہ گئے, ہمیں گویا کہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. لیکن اب تو جو دشمن تھے وہ گہرے دوست ہو گئے, جو جتنا بڑا دشمن تھا اتنا قریبی دوست ہو گیا ہے. تو کہا اب تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر نہیں جائیں گے. ایک دن نہیں, 12 دن نہیں, جب 15 دن گزر گئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو انصار تھے ان کی طبیعتیں بہت زیادہ بہجل تھی اور چہرے اترے ہوئے تھے. ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے قریب گئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کی برکت کی دعا کریں. اب مہاجرین صحابہ بھی تھے اور انصار بھی تھے. صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور صفا کی پہاڑی کے سامنے کعبے کی طرف منہ کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی حرمت کی پاسداری کے لیے, دوام کے لیے, جن مجاہدین نے بدر میں شہادت پائی, جن مجاہدین نے احد میں شہادت پائی, ان کے لیے دعا, اور تمام کے لیے دعا کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ سے کہا کہ تم مجھے پریشان نظر آ رہے ہو کئی دنوں سے, ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اپنے منہ سے بولیں یہ کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام میں حضرت جو انصار تھے وہ بات کا رخ دوسری طرف لے گئے. کہا کہ نہیں حضور, بس مسئلہ یہ ہے کہ چند معاملات مکہ مکرمہ کے اور رہ گئے ہیں, اس کو ہم ختم کر دیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں, بات کا رخ اس طرف نہ لے جاؤ, بلکہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارے جو چہرے ہیں وہ اترے ہوئے ہیں, تمہیں کوئی پریشانی ہے اور تمہیں کوئی غم لگا ہوا ہے. اب بار بار جب سرکار نے اظہار کیا تو اپنے قلب حضیر کی داستان درد کو پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضور آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ یہیں پر رہیں گے یا مکہ مکرمہ چلیں گے یا مدینہ منورہ چلیں گے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہو تم؟ کہا کہ حضور اگر آپ مدینے نہ گئے تو ہمارا تو ایک دن بھی نہیں گزرے گا، اور ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہمیں موت واقع ہو جائے، حضور ہمارے لیے پہاڑ کو اپنی گردنوں پر اٹھا لینا بہت آسان ہے لیکن آپ کو چھوڑ کر تنہا مدینہ جانا بہت مشکل ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اللہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، فرمایا کہ میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں ایسے خیال سے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، فرمایا کہ میری حیات بھی تمہاری ساتھ ہے، میری ممات بھی تمہارے ساتھ، فرمایا تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب میرے مکہ کے قریبی رشتے دار میری جانوں کے دشمن ہو گئے تھے، فرمایا میں نے بیعت کے وقت تمہیں کہہ دیا تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت عقبہ، بیعت ثانی، بیعت ثالث کہ جو عرفات منیٰ کے میدان میں، آپ جب منیٰ میں داخل ہوں گے تو جمرات کے سامنے چھوٹی مسجد بھی نظر آتی ہے، اس مسجد کی نشانی وہ ہے کہ بیعت عقبہ کے صحابہ نے وہاں پر گویا کہ بیعت لی تھی، ہجرت سے پہلے تین بیعتیں ہوئیں جو انصار کے صحابہ نے کی، بیعت عقبہ اس میں 7 صحابہ مسلمان ہوئے، بیعت ثانی اس میں تقریباً 8 ہوئے، بیعت ثالث اس میں تقریباً 13 صحابہ مسلمان ہوئے۔ جب یہ صحابہ مسلمان ہو رہے تھے، جو پہلے صحابہ چلے گئے 7 مسلمان ہو کر، اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منیٰ میں تشریف فرما، جب وہ 13 اور 17 کو لے کر آئے، جب وہ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، اور جس چیز سے خدا ناراض ہوتا ہم نہیں کریں گے، حضور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو یہ بات چل رہی تھی، حضرت عمر نے اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے کہا کہ خالی اس سے نجات نہیں ہوگی، ایک بات اور سن لو۔ کہا کیا؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب تم ہمارے آقا کی بیعت کر لو گے تو یہی مدینے کے یثرب کے یہود و نصارہ تمہارے ازلی دشمن ہو جائیں گے، اس سارا مکہ تم پر امڑ آئے گا اور تمہارا حال خراب کر دے گا، کیا تم جان دینے کے لیے تیار ہو اس بیعت کے ساتھ؟ تو ان 17 غیور انصار صحابہ نے کہا تھا کہ حضور اگر ہمارے قدموں پر ہمارے بچوں کو بھی ذبح کر دیا گیا، آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پیغام حق سے منحرف نہیں ہوں گے، لیکن حضور ہماری بھی ایک شرط ہے۔ سرکار نے کہا کیا؟ فرمایا جب آپ مدینے آ جائیں گے تو پھر ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ مدینے آ جائیں گے تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری بیعت یاد ہے، مجھے اپنی بیعت یاد ہے، فرمایا معاذ اللہ میں ایسے خیال سے خدا کی پناہ مانتا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ دوں اور کہیں اور جا کر آباد ہو جاؤ، میں ایسی بات سے خدا کی پناہ مانتا ہوں۔ فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، میری زندگی اور میری موت تمہارے ساتھ ہے۔ کتنے حسین جملے اہل مدینہ کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار ولو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی، مجھ پر ہجرت فرض بھی نہ ہوتی، فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی اور میں اگر ہجرت نہ کرتا، لولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار، اگر میں ہجرت نہ بھی کرتا اور ہجرت مجھ پر فرض نہ بھی ہوتی، تب بھی میں اس بات پر ہی خوش ہوتا کہ میں انصار کا ایک فرد ہوتا، میں مدینے کا ایک فرد ہوتا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ تو ہجرت کے بعد میں مدینہ آیا ہوں، اگر ہجرت نہ بھی ہوتی تب بھی میرے رب سے یہ خواہش تھی کہ یا اللہ میں مدینے کا ایک فرد ہوتا۔ یعنی سرکار نے اپنے آپ کو مکی نہیں فرمایا، مدنی فرمایا، فرمایا کہ مجھے مدنی ہونا اور انصار ہونا میرے لیے فخر کی بات ہوتی، میری خواہش ہوتی، یہ تو ہجرت ہوئی اور میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا۔ فرمایا لولا الہجرت، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنت میں ہوتا امرأ من الانصار، انصار میں سے ایک فرد۔ فرمایا لو سلک الناس شعبا، اگر لوگ مکے کو چھوڑ کر چلے جاتے یا لوگ کہیں پر ہوتے وہ ایک گروہ بنا لیتے، وہ سلک الانصار، اور انصار چل کر ایک قبیلہ بنا دیتے، فرمایا لسلکت شعب الانصار، تو میں انصار کے گھرانے میں جا کر آباد ہو جاتا۔ یعنی مدینے والے اور دنیا کے اور لوگ، فرمایا کہیں جا کر اپنا کنبہ بسائیں، اپنی بستی بسائیں، اور اہل مدینہ جا کر کہیں بستی بسائیں تو سرکار فرماتے میں کسی اور کے کنبے میں نہ جاؤں، میں کسی اور علاقے میں نہ جاؤں، میں وہاں پر جاؤں جہاں انصار اہل مدینہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے یہ نوازشات کے ساتھ انصار کو نوازا۔ فرمایا اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، فرمایا کہ نہیں، تم نے میرے لیے قربانی دی ہے۔ اور جب سرکار مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے لوٹ رہے جا رہے ہیں، تو اہل مکہ آ کر سرکار سے کہہ رہے ہیں حضور آپ مکہ کو چھوڑ کر جائیں گے؟ یہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، یہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، حضور آج آپ کی برکت سے حرم خدا کو پاکیزگی نصیب ہوئی. سرکار خاموش تھے. ابھی بار بار ہر مکی جو بات اس کے منہ میں آتی جذبات کے لیے، عقیدت کے، سرکار کو حضور پیش کرتا. آخر میں سرکار نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، مکہ کی حرمت مجھے پتا ہے، مکہ کے ساتھ میری نسبت مجھے پتا ہے، لیکن میں انصار ہی کے ساتھ رہوں گا. انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا کہ یہ مکہ والوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے بیعت ایک شرط پر کی تھی اور میں نے ایک بیعت اس شرط پر کی تھی. آج اہل مدینہ سے انصار سے مجھے کوئی جدا نہیں کر سکتا. فرما مکہ کی حرمت پر ثواب ہے، اجر ہے. یا اللہ تو نے مکہ کے لیے نعمتیں نازل فرمائی، میرے مدینے کے لیے دگنی نعمتیں نازل فرمائی. فرمایا کہ مکے کے لیے ابراہیم نے دعا کی ہے اور مدینے کے لیے تیرا حبیب دعا کر رہا ہے. یہ دعائیں دیتے ہوئے مکہ مکرمہ کو اور مکی صحابہ کو گویا کہ دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا نہیں، یہ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں، یہ معاملات پہلے سے ہو چکے ہیں. تم مکے میں خوش رہو، میری شفقت، میری شفاعت، میری دعا، میری نظر التفات، میری نظر کرم سب تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن میں مدینے والوں کے ساتھ رہوں گا، میں مدینے والوں کے ساتھ رہوں گا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے انصار کی بے قرار دلوں کو ہمیشہ کے اطمینان دیتے ہوئے آج بھی گنبد خضرا میں آرام فرمائے. اور مدینہ منورہ کے اہل مدینہ کو وہ برکتیں، اللہ اکبر، وہ سعادتیں مرحمت فرما رہے ہیں. اور میرے آقا نے بتا دیا کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں. میرے آقا چاہتے تو مکہ مکرمہ جو قدیم علاقہ ہے اور قدیم بستی ہے جس کا وسوخ پوری دنیا پر حاوی تھا، ادھر اس کو اپنی راجدھانی بناتے، اس کو اپنا دارالخلافت بناتے، اور سرکار وہاں پر بیٹھ کر اپنی حکومت کو اور تیزی سے چلاتے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور شے کو ترجیح نہ دی بلکہ اہل مدینہ کی عقیدت اور احترام کو ترجیح دیتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. جب مدینہ کے لیے سرکار روانہ ہو رہے ہیں تو راستے میں مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو اب یہ تھا کہ مکے کو کس کے سپرد کر کے جائیں اور مکے کو کس کے حوالے کر کے جائیں. تو اسی عتبار بن اسید کو سرکار نے بلایا، اسی عقاب بن اسید جن کے دلوں کی خبر دے کر میرے آقا نے ان کو مسلمان کیا تھا، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ عقاب، میں تمہیں مکہ کا گورنر بناتا ہوں، حرم میں نماز تم ہی پڑھاؤ گے، معاملات سیاسی تم ہی دیکھو گے. اور چند صحابہ کو ان کے حوالے کیا، فرمایا کہ ان کی مشاورت کی محفل بناؤ اور مرکز مدینہ جو ہے ان سے ان کو رابطے میں رکھو، اور تمام سے کہا کہ تم پر سب پر حاکم جس طرح میں ہوں اسی طرح سمجھو کہ عتاب بن اسید ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، یہ جو کہیں سب پر اطاعت گویا کہ فرض ہے. حضرت معاذ بن جبل کو سرکار نے بلایا اور ان سے کہا کہ تم مکہ مکرمہ کے قاضی القضہ ہو، لوگوں کو نماز سکھاؤ گے، عقیدہ سکھاؤ گے، ایمان سکھاؤ گے، احکام سکھاؤ گے. اب سرکار اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو شریعت کا مسئلہ سمجھنا ہے، جس کو میری شریعت سمجھنی ہے، وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے گا، وہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس جائے گا. اور حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا نے فرمایا تم مکہ کے معلم ہو، تم اب لوگوں کو عقیدہ سکھاؤ گے، ایمان سکھاؤ گے، ان کی نماز درست کرو گے، ان کے معاملات درست کرو گے، توحید اور شرک کی برات کی ان کے سامنے تقریریں تبلیغ کرو گے تاکہ لوگ ایمان پر مستحکم ہو جائے. اور تم پر بھی اتباع فرض ہے عتاب بن اسید کی، اس لیے کہ عتاب بن اسید کو میں مکہ مکرمہ کا گورنر بنا رہا ہوں. اپنی چادر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عتاب بن اسید کے گلے میں ڈالی اور فرمایا یہ میری امانت ہے جو میں تمہارے گلے میں ڈال رہا ہوں، تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اور تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں استقامت کے ساتھ ان مسلمانوں کی خدمت کرنے کی اور اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا دے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں. اس منظر کی ہم کیا غم ماضی کریں، اور الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ سے میرے آقا کو رخصت کر رہے ہوں گے اور سرکار جا رہے ہیں انصار صحابہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کے لیے، کسے پتا تھا کہ اب سرکار لوٹ کر آئیں گے. اب مکی جس نے دیکھ لیا، اللہ اکبر، اس نے دیکھ لیا، اب کسے پتا تھا کہ اب قسمت پھر کب اپنی برکتیں دکھاتی ہے اور پھر کب ہم مدینے جاتے ہیں. یہ تو رمضان کی بات ہے، اس کے بعد شوال ہے، اس کے بعد ذیقعد ہے، اس کے بعد ذی الحج ہے، اور اس کے بعد محرم ہے، پھر اس کے بعد سفر ہے، اور پھر اس کے بعد ربیع الاول. اور ایک ربیع الاول یا دو ربیع الاول جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ ہم تقریباً 7 مہینے کے قریب آ چکے ہیں، یعنی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا کہ ہم نے آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 4.5 سال یا 5 سال کا یہ عرصہ لگ گیا کہ جناب درس سیرت میں بیان کرتے ہوئے اب ہم رمضان مبارک تک پہنچ چکے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں مدینے میں موت عطا فرمائے, سرکار کے قرب میں موت عطا فرمائے, اور ایک دفعہ پھر عقیدت سے بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ سرکار کی نیت سے دکھائے. وہاں کی زیبائش رونائیاں وہ تو ساری بات کی چیزیں ہیں, ہمیں سرکار کے لیے حاضری نصیب ہو, اور ہم جب یہاں سے چلیں تو سرکار کے لیے چلیں, وہاں پہنچے تو سرکار کے لیے چلیں. ان صحابہ کرام کا نام کی برکت سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اخلاص عطا فرما, اور صرف تیرے محبوب ہی کی نیت اور انہی کا تصور عطا فرما, اور اسی نیت پاک کے تحت مولا کریم ہمیں یہ سفر کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اب یہ آخری سفر میں ایک گہرا تعلق ہے جو اس سفر کے درمیان ہے, وہ ایک تھوڑا تفصیل طلب ہے, وقت نہیں ہے, تو ایک اور آخری درس ہوگا اس حوالے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے, اور مدینہ پہنچنے کے بعد ایک بہت بڑا جنگی مارکا دوبارہ سامنے کھڑا ہے, غزوہ حنین. یعنی یہاں پر فتح مکہ کے بعد آپ جو دیگر کفار دوڑ کر وہاں چلے گئے ہیں, طائف کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا زبردست مضبوط کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. یہاں سے اس کے بعد دوسرا مارکا غزوہ حنین ہے, اور اس کے بعد عیسائیوں نے دیکھا کہ سارے کفار مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کے سامنے خائب و خاسر ہو گئے. اب رومیوں نے اپنے آپ کو جمع کرنا شروع کیا, ان سے پھر میرے آقا کا آخری مارکا غزوہ تبوک کے حوالے سے ہوا, اور اس میں اتنی دہشت تھی کہ میرے آقا نے 25 دن یا 22 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا, لیکن عیسائیوں کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر تبوک کے مقام پر میرے آقا سے جنگ کرتے. میرے آقا نے 22 سے 25 دن یا 15 دن وہاں پر رہ کر ان کا انتظار کیا, جب وہ نہیں آئے تو غزوہ تبوک سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے, اور لوٹنے کے بعد چند مہینوں کے بعد اور چند دنوں کے بعد میرے آقا نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت سے منور کرے. اور سفر مدینہ کا بار بار ہمیں یہ سفر مرحمت فرمائے, اور مکی صحابہ کرام جن کا نام لیا گیا, حضرت عطاب بن اسید, سیدنا حارث, سیدنا ابو سفیان, سیدنا عمر بن عاص, اللہ رب العزت ان تمام کے ناموں کی برکت سے ہمارے دل کو مدینے کے لیے نرم کر لے, ہمارے دل کو اپنے محبوب کے لیے نرم کر دے, اپنے محبوب کی محبت کے لیے ہمارے سینوں کو اللہ رب العزت زرخیز فرمائے, اور اسی تصور میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے جھمیلے مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو کر مدنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تصور, آپ کی سیرت پاک, آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری, صحابہ سے کیسے معاملات کیے, ان سے آپ نے کیسی گفت و شنید کی, آپ کی زندگی کا عروج کیا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی. ہم اگر سوئیں تب بھی ہمارے ذہنوں میں وہی تصور ہو, ہم تجارت کریں تب بھی ہمارے ذہنوں میں وہی تصور ہو, ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں تب بھی ہمارے ذہنوں میں وہ تصور ہو, اور جب ہم اپنی جان اللہ کے سپرد کر رہے ہوں تو زبان پر کلمہ ہو اور دل و دماغ میں مدینے کی گلیوں کی سیر ہو, اور یہ سیرت کے نقوش ہمارے دلوں کے اندر منقش ہو. مولا کریم ہماری ان زبانی دعووں کو اپنے ان سچے بندوں کی برکت سے ہمارے دلوں میں کامل فرما, ہمارے دلوں میں راسخ فرما. تیرے محبوب کی عقیدتوں کو ہم جیسے نا اہل کیا جان سکے, تو نے جو اپنے محبوب کو عظمتیں عطا فرمائی, جو مرتبہ عطا فرمایا, مولا کریم اس کی چند قطرے چند بوند ہمارے قلبوں پر بھی راسخ فرما, تاکہ بوند سے ہمارا شجر ایمان مضبوط ہو جائے اور شیطان پھر ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے. شیطان کی طرف سے تند و تیز ہوائیں ہمارے دل سے ایمان کے اس شجر کو کھاڑ نہ سکی, بلکہ مدنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تصور پاک کے وہ بوند ہمارے دل کی زمین کو اس قدر مضبوط کر دے کہ دنیا بھی آپ کے تصور میں گزرے, نزا بھی آپ کے تصور میں گزرے, قبر بھی آپ کے تصور میں گزرے, قیامت بھی آپ کے تصور میں گزرے, اور آپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے جنت میں بھی آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہی مکہ کے لوگ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے در پہ تھے, جو اپنے ذوم فاسد میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیں گے, لیکن آج انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے سارے دشمنوں کو معاف فرمایا، مکہ کو دعاؤں سے نوازا، مکیوں کو دعاؤں سے نوازا، اور مکیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی فرقت کا اور اپنی جدائی کا درد دے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. آج پورا عرب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین تلے ہے، آج پورا عرب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم تلے ہے، بلکہ آج پوری دنیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس، آپ کے فرمان مبارک، آپ کے تصور اور آپ کے تصرف کے تحت ہے. آئیے مل کر میرے آقا کی بڑائی جو امام بوسری نے کی ہے اسی کو کرتے ہیں کہ محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا. دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صلي. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.